الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر الليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمر الصالح أحب إلى الله من هذه العشر وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے شہران لا ینقصان دو مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے فرمایا رمضان اور ذی الحجہ محدثین نے اس کا معنی لکھا ہے یہ دو مہینے ایسے مبارک مہینے ہیں اور ایسے برکت والے مہینے ہیں اگر 29 تاریخ کا بھی رمضان ہوتا ہے اور چاند نظر آ جاتا ہے 29 تاریخ کے بعد تو اللہ تعالی روزے رکھنے والوں کے نام اعمال میں 30 روزوں کا ثواب لکھتے ہیں ناقص نہیں ہوتے لا ینقصان پورا ثواب لکھا جائے گا 30 روزے اور ایک روزہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا ایک روزہ 70 روزوں کے برابر ہے کیونکہ فرض پر 70 کا اجر ملتا ہے اور دوسرا ذی الحجہ کے 10 دن اگر عبادت کرتا ہے یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جس دن قربانی ہوتی ہے انسان نیکی میں اعمال صالحہ میں گزارتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اس کے لیے پورے مہینے کا ثواب لکھا جاتا ہے لا ینقصان آپ نے فرمایا یہ دو مہینے کم نہیں ہوتے پورے کا پورا اجر ملے گا انسان کو پورے مہینے کا اجر لکھا جائے گا 29 روزوں پر 30 روزے اور 10 دن کی عبادت پر 30 دن کی عبادت کا اجر ہے اور 10 دن کیسے 10 دن ہے عجیب ہے آپ نے سب ارشاد فرمایا اما عائشہ صدیقہ فرماتے رسول نے فرمایا کہ پورے سال میں انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے ہم پورے سال عمل کرتے ہیں ان میں رمضان بھی شامل ہے دوسرے بھی لیکن اس 10 دنوں میں جتنے اللہ تعالی کے ہاں ان اعمال کی محبت اور ان اعمال کی قیمت ان 10 دنوں کے اندر ہوتی ہے فرمایا کسی ایام میں ایسی نہیں ہوتی احب اللہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے ان 10 دنوں میں اعمال کرنا اور یہ عمل کہاں پر ختم ہوتا ہے جا کر 10 تاریخ کو قربانی پر ہم عائشہ فرماتے اور قربانی اتنی پسند ہے فرمایا کہ اس کا زمین پر خون گرنے سے پہلے دربار الہی میں قبول ہو جاتا ہے. آپ نے چاند دیکھا یکم ذی الحجہ کا اور محبوب اعمال شروع ہو گیا. احب اللہ محبوب سے بھی اوپر کا درجہ ہے, محبوب سے اوپر کا درجہ احب ہے, احب اللہ بہت زیادہ پسند ہے. آپ کوئی بھی نیکی کریں گے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. جب اللہ تعالیٰ کو نیکی پسند ہے تو نیکی کرنے والا بھی پسند ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ مغفرت اور کثرت اعمال کا ہے کہ انسان کو اجر بہت ملتا ہے اس کے اندر. انسان فرض کے اوپر 70 فرض کا ثواب ملتا ہے اور نوافل پر اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے. رمضان کے مہینے میں انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اللہ جہنم سے اس کو آزادی دے دیتے ہیں, اور ذی الحجہ کے مہینے میں اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں اور پیاروں میں اس کو شامل کر لیتے ہیں. دونوں مہینوں میں اپنی اپنی خاصیت ہے, ایک میں اعمال میں کثرت ہو رہی اور یہاں احب اللہ, فرمایا کہ یہاں اعمال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اس لیے والفجر والیال ناصر میں اللہ نے قسم کھائی, اللہ نے 10 راتوں قسم کھائی, قسم ہے فجر کی, اور اس فجر سے مراد بھی 9 تاریخ کی فجر ہے, عرفہ کی فجر. والفجر والیال ناصر, اس فجر سے مراد 10 تاریخ کی فجر ہے, 10 تاریخ کی جس دن قربانی کرتے ہیں اس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. والیال نشر اور 10 راتوں کی قسم, اس لیے کہ رات سے ہی دن رات سے شروع ہوتا ہے اسلامی دن, مغرب سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. جیسے رمضان کا روزہ بعد میں رکھتے ہو, تراویح پہلے پڑھتے ہو, یہ رات کو جو 12 بجے دن تبدیل ہوتا ہے یہ انگریزوں کا دن تبدیل ہوتا ہے, مومن کا دل تو مغرب سے ہی تبدیل ہو جاتا ہے, اسلامی تاریخ مغرب سے تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ رات یہ آنے والے دن کے لیے ہوتی ہے, آنے والے دن کی رات پہلے ہوتی ہے سوائے ایک دن کے. عجیب بات ہے, ایک دن ایسا اس کی رات ہی نہیں ہے, ایک دن ایسا ہے کہ اس کی رات نہیں, اور وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے کہ 10 ذی الحجہ کو حاجی لوگ جو حج پر جاتے ہیں, 10 ذی الحجہ کی جو رات ہے وہ دراصل عرفہ کی رات ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک صحابی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے پتہ نہیں کس ملک سے آئے, اور وہ بیچارے اپنے اونٹ کو دوڑاتے 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 آرام مانگ لیا تھا, پہنچتے پہنچتے پتا چلا بھی مینا میں نہیں ہے, عرفات تو عرفات, پہنچتے پہنچتے ان کو شام ہو گئی, مغرب کے بعد پہنچے عرفات میں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ جا چکے تھے, دیکھا کہ عرفات میں کوئی بھی نہیں ہے, آپ بہت پریشان ہوئے. اب ایسے احکامات, پہلی حج ہو رہی ہے اور پہلی حج میں کوئی ایسی تفصیلات نہیں, آج جس طرح ہمیں تفصیلات معلوم ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں, وہ پہلی حج ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب صحابی نے اپنا جو اونٹ تھا وہ میدان عرفات میں دوڑانا شروع کر دیا, کبھی یہاں کھڑا کر دیتے تھوڑی دیر کے لیے, شاید یہاں وقوف ہو, شاید یہاں پورے میدان میں جو 3 میل یا 4 میل مربع کے اندر ہے اس میں اپنا اونٹ دوڑاتے رہے یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا اور بہت تھک گئے, کیونکہ پتہ نہیں تھا بھی کہاں کیا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے اور پھر وہاں سے اپنے اونٹ کو دوڑایا اور مزدلفہ میں پہنچے, بڑی مشکل سے مزدلفہ میں انہوں نے نماز پڑھی, کیونکہ مغرب عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہے. نماز پڑھنے کے کچھ دیر کے بعد ہی فجر کی اذان ہو گئی, اور مزدلفہ میں ویسے بھی فجر شروع وقت میں پڑھی جاتی ہے, بالکل شروع وقت میں, کیونکہ بعد میں وقوف کرنا ہوتا ہے.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد نماز پڑھائی، صحابی شامل ہو گئے، جب سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے، حضرت ایک سوال ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں پہنچتے پہنچتے مجھے شام ہو گئی، میں عرفات چلا گیا، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ جہاں پر میں اپنے اونٹ کو کھڑا نہ کروں، ہر جگہ میں نے وقوف کیا، اور اب میں فجر میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں، کیا میرا حج ہو گیا؟ یہ سوال تو ساتھ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو حالت احرام میں مزدلفہ کی فجر سے پہلے پہلے وہاں سے ہو کر آ جائے اور میرے پیچھے اب فجر کی نماز پڑھ لی تو تیرا حج ہو گیا. لہذا یہ جو رات ہے یہ 10 تاریخ کی رات نہیں ہے، یہ 9 تاریخ کی رات ہے. لہذا 9 تاریخ کا جو اصل واجب وقت ہے وہ تو ہے ظہر سے مغرب. لہذا ظہر سے مغرب میں اگر قیام وقوف نہیں کرے گا تو دم دینا ہوگا، لیکن فرض وقت ظہر سے فجر تک ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی نہیں پہنچ سکا ظہر کے بعد، عصر کے بعد، رات کو پہنچ جاتا ہے، بس ایک ذبح کرے گا بکرا اور حاجیوں میں شامل ہو جائے گا، دم دینا ہوگا صرف ایک، اس کا حج نہیں چھوٹا. کیونکہ عرفہ ایسا ہے کہ فرمایا العرفۃ الحج، اگر عرفہ رہ گیا تو اس کا کبھی بھی حج نہیں ہوگا. اس لیے مریض ہو، زخمی ہو، کچھ بھی ہو، اگر حج پہ جاتا ہے، بہت سے حجاج بیمار ہو جاتے ہیں اسپتالوں میں، 9 تاریخ کو ہر حال میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو کچھ دیر کے لیے میدان عرفات میں لے کر آئے، کیونکہ حالت احرام میں تو ہوتے ہیں، پھر بیمار ہو گئے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اسپتال میں پڑا ہے، وہ ایمبولینسوں میں لے کر آتے ہیں، بلکہ ہیلی کاپٹروں میں بھی لے کر آتے ہیں، ان کو چکر لگا دیتے ہیں. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ 9 تاریخ کو، 9 تاریخ کو ظہر کے بعد سے کوئی انسان بے ہوشی کے عالم میں، جس نے احرام باندھا تھا، بے ہوشی کے عالم میں چارپائی پر ڈال کر بھی اگر اس کو میدان عرفات سے گزار دیا جائے گا، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور حاجیوں میں شمار کر دیا جائے گا. اس لیے ایک واحد دن ایسا ہے وہ حاجیوں کے لیے، واحد دن 10 ذی الحجہ کا دن، کہ جس کی رات نہیں ہے. لے فرمایا بل فجر، قسم ہے 10 ذی الحجہ کے فجر کی، کیونکہ اس کی رات نہیں ہے، بلے یار ناصر، اور 10 راتوں کی، کیونکہ 10 راتیں یکم ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے. اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. کیوں قسم کھائی؟ فرمایا کہ عظیم الشان وقت ہے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کرنا چاہتے ہو، ان 10 دنوں کا اچھا گزار لو. رب فرمایا کہ ایک روزہ رکھتا ہے ان 10 دنوں میں، ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، ایک سال کے روزہ. اور 9 تاریخ کے روزے کی تو خاص فضیلت ہے. 9 ذی الحجہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حاجی میدان میں گئے ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے. اگر 9 کا روزہ رکھتا ہے اگلے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب ہے. اور فرمایا کہ ان 10 راتوں میں رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح ہے. سنو، لیلۃ القدر، روزانہ آپ کچھ نہ کچھ نیکی کر لیں، رات کو کچھ نفل پڑھ لیں، کچھ تلاوت کر لیں، کچھ ذکر کر لیں، ہر رات میں. ان 10 راتیں سستی میں گزارنے والی نہیں ہے. ہم کو، ہمارا تو عجیب حال ہے، ہماری عجیب زندگی کا عجیب روٹین ہے کہ ہم، محترم جگہ ہو یا محترم وقت ہو، ہم اس کو ایسے ہی گزارتے ہیں جیسے عام زندگی میں گزار، ایسی عادتیں پڑ چکی ہیں، اللہ معاف فرمائے. ہر بہن میں بھی ہوتے ہیں، ہم ایسے سمجھتے پاکستان میں بیٹھے. مفتی تقی صاحب دان برکات نے لکھا کہ میں آگے بیٹھا، پیچھے میرے حاجی بیٹھے، سامنے خانہ کعبہ تھا، میں خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ دنیا میں واحد ایک ایسا گھر ہے خانہ کعبہ، اس کو دیکھنے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں. جب بھی آنکھ اٹھا کر دیکھو 10 نیکیاں، پھر آنکھ اٹھا کر دیکھو 10 نیکیاں، پھر آنکھ اٹھا کر دیکھو 10 نیکیاں، 100 بار دیکھ لو، ہر ایک عمر 10 نیکی ملے گی. واحد گھر ایسا،
کہا میں دیکھ رہا ہوں بیٹھا ہوا میرے پیچھے حاجی بیٹھے اس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ ایجنٹ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. وہ کہتا ہے وہ کتا ہے, وہ کمینہ ہے, وہ دھوکہ باز ہے. اللہ کے گھر میں جس کی تمنا لے کر جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھیں, لیکن ہم اپنی روٹین کی زندگی سے نہیں نکلتے. اگر یہ ایک چیز ہم اپنی زندگی میں ختم کر دیں کہ جب بھی کوئی خاص وقت آئے تو ہوشیار ہو جائیں, اللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں بڑی بڑی لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا یہ ہوشیار ہونا ہی نجات کا اور اللہ کی قرب کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ فرمائے کہ بھائی میری چیز کی قدر کی ہے اس نے, آپ مجھے بتائیں. پکانے والا پکائے, ہمیں تو بہت واسطہ پڑتا ہے, گھروں میں جاتے ہیں مائیں بہنیں محبت کرنے والی, کہتے حضرت کے لیے خاص چیز بنائی ہے, طبیعت نہیں ہے, ڈاکٹر نے روکا ہے, ہم اس میں سے تھوڑی سی لے کے چکھ لیتے ہیں, وہ خوش ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتی ہیں کہ وہاں دیکھو ہمارا دل رکھ لیا. بتائیے, اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ وقت خاص ہے, یہ زمین خاص ہے, اتنے ٹائم میں تم نے کچھ کرنا ہے. اگر انسان ہوشیار ہو جائے, بھائی بڑا خاص وقت آ رہا ہے, چلو کچھ نہ کچھ کریں گے, ایک لقمے کی طرح بھی کوئی کام کر لے گا. آسمان اللہ تعالیٰ نے اپنا نام شکور رکھا ہے کہ میں شاکرن, اور میں شکور نام رکھا ہے کہ میں تمہارے اعمال کا شکر گزار ہوں گا کہ تم نیکی کرو گے تو اس کے اوپر تمہیں اجر دوں گا. لیکن ہماری عجیب حالت ہے, اللہ معاف فرمائے, آج یہ جمعے کا دن ہے, آج ہم بس جمعہ پڑھنے آ گئے. امام غزالی فرماتے جمعرات تھے ہمیں ادراک ہونا چاہیے کل جمعہ ہے, بڑا خاص دن ہے, دنوں کا سردار ہے, میں نے کل جمعہ پڑھنا ہے, اور میں کل سے دل میں نیت کروں کل ہم نے جمعہ پڑھنا ہے, کپڑے پہننے فلاں جگہ جانا ہے, اہتمام کرنا ہے, دھائیں دھوئیں گے, مسواک کریں گے. فرمایا کہ یہ جمعے کا دن اس انسان کا وصول ہو جاتا ہے, اور جس کو پتا چلے ہوئے آج جمعہ, اچھا اور اس کا کیا جمعہ ہے, کیا جمعہ ہے. تمہارے گھر میں کوئی بڑا آدمی آ جائے تم ایسے پروٹوکول دیتے ہو, تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہیں, تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہیں. یار بڑا آدمی آ رہا ہے بھائی جلدی کرو, بھائی جلدی کرو, ہر چیز کرنے کے باوجود بھی بار بار دیکھتے رہتے ہو, کمی تو نہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خاص دن آ رہا ہے, خاص جگہ آ رہی ہے, خاص زمین آ رہی ہے. ہم اپنی روٹین کی زندگی میں ایک چیز ختم کر لو زندگی میں سے, دس راتیں آ رہی ہیں, ہوشیار ابھی سے ہو جاؤ. دادا اللہ تعالیٰ کب کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت سجدے میں پڑے رہو, کب کہا ہے؟ نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں یہ نماز اور یہ عبادت ہم نے کیوں دی؟ خلقکم والذین من قبل, اس لیے کہ ہم نے تمہیں انسان بنایا, مسلمان بنایا, اس کا بدلہ یہ ہے تمہیں انسان بنانے کا اور مسلمان بنانے کا کہ تم میری عبادت کرو. زیادہ اگر اللہ اس نماز پر ہمیں کچھ نہ دیں تب بھی یہ فرض رہے گی, اس لیے کہ اللہ پہلے دے چکے ہیں, ہمیں مسلمان کر چکے, جنت کی ہمارا جنت کی کنجی دے دی. جب جنت کی کنجی دے دی تو اب ہم سے کوئی بھی کام لے تو لے سکتے ہیں, یعنی بولو. ایک سیٹھ اپنے ملازم سے کہے کہ بھائی یہ چیک ہے, یہ مہینے بعد یہ چیک جو ہے تیرا جب پورا ہوگا تو کیش ہو جائے گی اس کے اندر 50,000 روپے. تو بھاگ بھاگ کے نوکر کام کرے گا یا نہیں, کہ یار مجھے تو چیک ایڈوانس مل چکا ہے, بس مہینہ پورے ہوتے ہی کیش ہو جائے گا. اللہ فرماتے تمہیں ہم نے کلمہ دے کر جنت کی کنجی تمہیں دے دی, اب تم ہماری عبادت کرو. لیکن پھر بھی ان کا کرم بالائے کرم ہے کہ پھر بھی ہمیں ان عبادات پر نیکی عطا فرماتے ہیں, اجر عطا فرماتے ہیں, گناہوں کے معافی کا ذریعہ کر دیتے ہیں, حالانکہ جس کی وجہ سے بات کر رہے ہیں وہ کام تو پہلے کر چکے ہیں, وہ احسان ہم پر پہلے کر چکے ہیں. تو آپ بتائیے نماز فرض ہے, 5 نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.5 گھنٹہ صرف رکھا ہے, صرف 1.5 گھنٹہ, کہ 24 گھنٹے میں سے صرف 1.5 گھنٹہ تو مجھے دے دے, باقی سارے 22.5 घंटے تیرے ہیں تو مجھے بتائیں اس اللہ تعالیٰ کو اگر یہ ضرورت ہوتی کہ ہم ہر وقت سجدے میں پڑے رہیں، ان عبادات کو لمبا کر دیتے، ان کو ہمارے لیے مختصر کر دیا، روزے سال میں ایک بار رکھ دیے، حج زندگی میں ایک بار رکھ دیا، زکات سب پر فرض نہیں کی، سب کا جو ہے فطر سب پر فرض نہیں کیا، قربانی سب پر فرض نہیں کی، آپ مجھے بتائیں پھر بھی اگر ہم کچھ نہ کر سکیں، اللہ فرماتے کچھ نہ کچھ کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا بندہ، ہمارے بندے نے ہمارے خاص وقت کی قدر کی ہے، ہماری خاص زمین کی قدر کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی پر ہی بخشش کے اور محبت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ لمبی چوڑی عبادات نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، اور کون حق بھی کون ادا کر سکتا ہے، لیکن غفلت نہیں چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ایک خاص رات آئی جبری صلاح السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ زمین پر دیکھ کر آؤ، دیکھا پورا عالم سو رہا ہے، ماننے والے بھی خدا کو سو رہے ہیں، نہ ماننے والے بھی سو رہے ہیں، ایک بت پرست اپنے بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے۔ جی اسلام کو بہت غصہ آیا، دل تو چاہ ابھی فلاں کر دو اس کو، ایسی خاص رات اور یہ غیر اللہ کو پوج رہا ہے، وہ کہ خاص ایام میں اور خاص جگہوں پر جہاں اجر و ثواب اور رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے وہاں گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے، یاد رکھو گناہ شدت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کتنا محترم ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن فرمایا رمضان پائے اور بخشش اس پر لعنت ہو، رسول اللہ نے بھی فرمایا، جبریل السلام نے بھی فرمایا، آپ بتائیے۔ بہت غصہ، خیر حکم نہیں تھا، وہاں پر رپورٹ دے دی، ایک آدمی بت پوج رہا تھا، باقی سب سو رہے تھے۔ اگلے سال پھر بھیجا، وہی رات آئی، دیکھا پورا عالم سو رہا ہے، کوئی رب کو نہیں منا رہا ہے، ماننے والے بھی نہیں اور غیر دوسرے تو ہے، لیکن ایک آدمی مسجد میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، جس اسلام کا بڑا دل خوش ہوا، اور دیکھو پچھلے سال تو وہ مشرک تھا اور آج دیکھو چلو یہ سجدے میں پڑا ہے، اس خاص رات میں اللہ کی اس رحمت کی قدر کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، جا کر رپورٹ دی اللہ، ایک آدمی ہے وہ مسجد میں تھا، باقیوں کو ایسا حال، ریل تجھے پتا کون ہے؟ اے اللہ یہ وہ مشرک ہے جو پچھلے بت کے سامنے بیٹھا تھا، ہم نے اس کے توفیق کے توبہ دے کر اپنا بنا لیا۔
سبحان اللہ،
میرے دوست، اللہ تعالیٰ جو زمانے لاتے ہیں یا زمینیں دیتے ہیں کہ یہ زمین میں کرو گے تو اتنا ملے گا اور یہ ہمیں خاص ہماری رحمت ملے گی، یہ وقت ایسا ہے، وہ غفلت میں گزارنے والا وقت نہیں ہے۔ لمبی چوڑی عبادت نہیں چاہیے، تھوڑی سی عبادت کر لیں، 10 دن روزے نہیں رکھ رہے تو ایک آدھا روزہ رکھ لیں، ایک دو روزوں سے کیا ہوتا ہے، 9 تاریخ کا ہی روزہ رکھ لیں، کوئی ذکر اذکار کر لیں، کچھ صدقہ خیرات کر دیں، ہر طرح کی عبادت میں حصہ ڈال لیں، رات کو چند نفل عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں، لیکن دل میں یہ ہو کہ یہ بڑی خاص راتیں اور یہ بڑے خاص دن ہیں، آپ کے دل میں جو قدر و قیمت ہوگی اللہ تعالیٰ اسی پر ہی اپنی محبتیں تمہیں دے دیں گے۔ احب اللہ کیا مطلب؟ اللہ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں میرے دوستو، پھر دنیا اور آخرت کے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کے اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے وہ، احب اللہ ان 10 دنوں میں جسے قسم کھائی، والفجر فجر کی قسم یعنی 10ویں یوم النہر، لیکن یہ حجاج کے لیے، اور یہاں بھی قربانی ہے، لیکن یہ جو فجر ہے خاص فجر وہاں ہے، کیونکہ فجر کے بعد رمی جمار کی اجازت ہو جاتی، مزدلفہ سرانے کے بعد شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، ولیار ناصر و شفی والوتر، شفا اور وطن میں بھی یہ مراد ہے، شفا سے مراد 10ویں کی 10 ذی الحجہ، اور وطر سے مراد نو ذوالحجہ واللیل اذا یسر، اور رات جب گزر جاتی ہے، ان فی ذلک لقسم للذی ہجر، عقل والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. اللہ تعالی نے ان ایام کو بڑا خاص بنایا میرے دوستو. قریب آ رہے ہیں ایام، ابھی سے دل میں ہمارے جذبہ ہونا چاہیے ہم ان 10 راتوں کو اچھا گزاریں گے. اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے ان دنوں میں گناہ کرنا، وہ بہت خطرناک ہے. کیا رمضان ہے؟ میں بتا دو زمانے سب سے قیمتی ہے، رمضان کا زمانہ اور یہ 10 دن، بہت قیمتی. گناہ کرنا، آنکھ کا گناہ کرنا، زبان کا گناہ کرنا، ہاتھ پاؤں کا گناہ کرنا، دل کا گناہ کرنا، دل میں گناہوں کے پلان بنانا، سخت اللہ تعالیٰ کی بغض اور نفرت کا ذریعہ ہے. کیونکہ جس طرح نیکی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، گناہ ان دنوں میں سخت نفرت کا ذریعہ ہے. ویسے تو ہر وقت ہی اللہ کے بغض اور نفرت کا ذریعہ ہے، لیکن ان ایام اس کی شدت بڑھ جاتی. جس طرح انسان گناہ اپنی زمین میں کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اگر وہی گناہ وہ حرم پاک میں کرے گا تو لاکھ گناہ لکھا جائے گا. لاکھ، اس نے لاکھ گناہ کیے. وہی گناہ اگر مدینہ شریف میں، مدینہ طیبہ میں کرے گا، 1,000 یا 50,000 کا گناہ لکھا جائے گا. وہی بیت المقدس میں کرے گا، 1,000 کا گناہ لکھا جائے گا. کیونکہ جتنی نیکی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، گناہ کی بھی اتنی شدت بڑھ جاتی ہے. یاد رکھو، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر انسان بے قیدگی کرے جا کر. لہذا نہ یہاں گنجائش ہے نہ وہاں گنجائش ہے. مسجد ہے، ایک آدمی باہر گالی دیتا اور ایک مسجد میں گالی دیتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں گالی دینے والے کی سزا اور ہے، سخت ہے. یہ محترم جگہ تھی، فرشتوں کی صحبت تھی، یہ ذکر اذکار کی جگہ تھی، اور ایک آدمی باہر بازار میں گالی دیتا. گالی تو بری چیز ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے گالی دینا کافروں کا شیوا ہے، مسلمان گالی نہیں دیتا. سن لو، آج تو ہم گردان پڑھ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، اور یہ بڑا فخر سمجھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. حدیث شریف میں بڑی سختی آئی ہے، فرمایا کہ مومن گالی نہیں دیتا. گالی کافر کا کام ہے. اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام کے بڑے خاص صحابی ہیں، ان نے گالی دی تھی اپنے نوکر کو یبن السودا، اور گالی بھی کیا دی، اوے کالے کے بیٹے، کیونکہ وہ حبشی ماں تھی اس کی، اے کالے کے بیٹے، کالے کے پتر، اور کالی کے پتر. پیغمبر اسلام سن رہے تھے، بہت سخت غصے ہوئے. آنے فرمایا کہ تم ماں کے نام سے ہار دلاتا ہے، ابھی تک تیرے اندر کفر ہے. یہ فرمایا، کانپ گئے، کانپ گئے، کانپ گئے، توبہ کی، اور پوری زندگی پھر ایسی بسر کی کہ جتنے بھی ان کے خدام ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، نوکر ہوتے تھے، آنے والا فرق نہیں کر پاتا تھا کہ حضرت کی اولاد ہے یا یہ غلام ہے. کیونکہ جیسا لباس اپنا ہوتا، جیسا لباس ان کا ہوتا، جیسا بستر اپنا ہوتا، ویسا بستر ان کا ہوتا، جیسی نشست اپنی ہوتی، ویسی نشست اپنی ہوتی. جب کھانا کھاتے، ایک دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھاتے، تو کسی نے کہا یہ کون لوگ ہیں، کوئی رشتے دار ہیں؟ کہا نہیں، یہ میرے غلام ہیں یا میرے خادم ہیں. غلام مل جایا کرتے تھے جنگوں کے اندر، جب تقسیم ہوتے تھے تو وہ تو مجاہد آدمی تھے، تو انہیں کہا کہ یہ میرے غلام ہیں، میرے خادم. کہا کہ بھائی کوئی فرق نہیں لگ رہا کہ یہ آپ کی اولاد ہے وہ. تو یہ حدیث سنایا کرتے تھے. رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو ذر، تیرے اندر کفر پایا جاتا ہے تو گالی دیتا ہے؟ آج تو ہمارے لیے معمولی بات ہے. اس لیے کہ زبان، اللہ نے ہماری زبان پر کلمے کو جاری کیا ہے. اللہ اتنی بڑی نعمت ہے، پورا عالم میں مسلمانوں کی تعداد دیکھ لو، کافروں کی دیکھ لو، ہم اس کے وار پر چوتھائی یا تہائی بنیں گے. پورا عالم اللہ کے نام سے محروم ہے، اس زبان سے نہیں کہہ سکتا تھا. ان کو توفیق نہیں ہے، مجھے اور آپ کو دے دیا، مفت میں دے دی، مفت میں دے دی، مفت میں ملا ہے. مسلمان تھے والدین بڑے ہوئے زبان کھلی تو انہوں نے کہا اللہ پڑھو اللہ پڑھو اللہ. جب پیدا ہوئے تو ہمیں تو ہوش بھی نہیں تھا, لے گئے مولوی صاحب مولانا صاحب اذان دینا, پہلے الفاظ اس کے کان میں اللہ کے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, اقامت کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر, اچھا نام رکھوایا جا رہا ہے, گھٹی دلوائی جا رہی, وہ بچے کو کیا پتا. پھر جب زبان کھلتی تو کہتے کہو بیٹا اللہ, ہم نے اللہ کہہ دیا, مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ رہے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنی بڑی نعمت کہ اللہ نے اپنا نام تمہاری زبان پر جاری کیا ہے, اس زبان کو گندا نہ کرو گندا نہ کرو, یہ اتنی پاکیزہ چیز کہ اپنا نام دے دیا, کلمہ دے دیا, قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی, ذکر کی توفیق دے دی, نمازیں پڑھنے کی توفیق دے دی, پھر گالی لیتا ہے, پھر اس پر غلاظت ملتے ہو تم. حجاب نے فرمایا یہ کافروں کا کام ہے, مسلمان کا کام نہیں ہے, مسلمان گالی نہیں دیتا. پیغمبر سلام کو کتنے لوگوں نے گالیاں دی, آپ کسی گالی نہیں دیتے, جواب میں کبھی گالی نہیں. بلکہ ایک عجیب روایت آتی, سن لو کان کھول کر, آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ لوگ اپنے والدین کو گالی دیں. سنو صحابہ نے کہا کہ اپنے والدین کو حضرت کون گالی دیتا ہے, فرمایا جب تم دوسرے کے والد کو گالی دو گے تو فوراً تیرے والد کو گالی دے گا, تو تو نے اپنے والد کو جو گالی پڑوائی تھی تو ذریعہ تو بنا, لہذا تو نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. سنو اگلا ویسے ہی کہے گا, بچے کو دے کے دیکھ لے تو فوراً وہی بات کرے گا, اگر تیرا ابا ہو گیا تیرا ابا ہے فوراً, وہ نہیں دیکھے گا مولانا صاحب ہیں, یہ دیکھے گا امام صاحب ہیں, یہ دیکھے گا حاجی صاحب ہیں. اپنے والد کو گالی کس نے دے, تو آپ ذریعہ بنے. رسول اللہ نے کہا یہ نہیں کہ خود انسان گالی دے گا, ایسے بدبختی ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتے, اللہ معاف فرمائے. وہ تو خیر بدبختی کے بالکل آخری گڑے میں پہنچے ہوئے ہیں. ایک نوجوان ہے کہ جی میرے ابا نے ہمارے لیے کیا چھوڑا, کچھ بھی نہیں چھوڑا. میں کہا بدبخت تیرے ابا نے تیرے لیے کلمہ چھوڑا, وہ آج کسی ہندو کے گھر میں ہوتا تو کسی مورتی کے سامنے ہوتا اور کسی گائے کا پیشاب پی رہا ہوتا, اپنے باپ کا یہ احسان نہیں دے سکتا کہ تو مسلمان ہے, باقی رزق روٹی جو تیرے باپ کے کھاتے میں تھی وہ لے گیا, جو تیرے کھاتے میں تجھے وہی ملے گی. باپ کون ہوتا ہے تجھے رزق دینے والا, وہ رزاق ہے. معاشا صدیقہ کی خادمہ کا شوہر شہید ہو گئے, اکیلا سارے تھے مدینہ میں تھی, لوگ آئے ہائے اب تیرا کیا بنے گا, جیسے عورتوں کا آتا ہے ہائے اب روٹی کی پار کیا ہوگا, وہ تیرا تو کوئی بھی نہیں رہا, بیٹا پہلے شہید ہو چکا تھا, باپ بھی شہید ہو گیا. انہوں نے کہا تعزیت کرنے آؤ یا مبارکباد دینے, مبارکباد دو, شہید کی ماں تو تھی اب شہید کی بیوی بھی ہوں, یہ مجھے بتاؤ عبد الرزاق مرا ہے یا رزاق مرا ہے, یہ پہلے بتاؤ عبد الرزاق مرا ہے یا نہیں, ہو تو عبد الرزاق مرا ہے, رزاق تو زندہ ہے نا, ان کی روٹی میری روٹی وہ دے گا, وہ چلے گئے ان کے ہاتھ میں میری روٹی تھوڑی ہے. آج لوگ کہتے ہیں سادے ابا اما نے ساڑھے کی چھڈا کلمہ چھڈا, یہ مسلمان کیا ہے, کل قیامت کے دن اس کی قیمت لگے گی. ورنہ کوئی پیغمبر بھی حضرت ابراہیم صاحب اپنے والد کی سفارش نہیں کر سکے گی اس لیے کہ انہیں کلمہ نہیں پڑا ہوگا. حدیث میں آتا ہے آپ دیکھیں گے اپنے باپ کو اور آپ کا دل چاہے گا کہ سفارش کریں, اللہ بھائی ابراہیم ادھر دیکھ, آپ دوبارہ دیکھیں گے بچوں کی شکل بنا دی جائے گی اور جو اپنی گندگی میں لکھڑا ہوگا تب نفرت ہو جائے گی, فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دو. بھائی تجھے کلمہ دے گئے, اگر تو نالائک اور گناہگار بھی تھا رسول اللہ تیری سفارش کریں گے کہ بھائی یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے. اور کیا چاہیے تمہیں, والدین سے کیا چاہتے ہو. پھر بھی ماشاء اللہ ہر والد اپنے اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کر کے جاتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے کہ کچھ نہ کر کے جائے, لیکن تم اللہ تلّو کے لیے چاہتے تو اللہ تلّے بھائی اپنی کماؤ اور کھاؤ. مجھے وہ ڈاکٹر عبد القدیر کا ایک مضمون میں مجھے بہت پسند ہے, انہیں کہا ریٹائر ہونے والے لوگوں جو ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہے ہو اور کوئی انویسٹمنٹ ان پیسے ویسے نہ لگایا کرو ان اولادوں کے لیے، تمہیں دوائی بھی ان سے مانگ کر لینی پڑے گی، اپنے پیسے اپنے اوپر خرچ کرو اور اللہ کو راضی کرو، ان کی روٹی بھی اللہ کے ذمہ ہے، تمہاری روٹی بھی اللہ کے ذمہ ہے، کیوں ان کی فکر کے اندر اپنی جان کو گھولتے ہو اور خدا سے دوری اختیار کرتے ہو؟ تم اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤ اور اپنے اوپر لگاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا